بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ بقرہ کی آیات 163 سے 164 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور عالمی خبروں کے بعد پروگرام میں سیاسی رپورٹ بھی شامل رہے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری نشریات کا اگلا پروگرام طلوع پیش کیا جائے گا، اور پروگرام طلوع کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا۔ سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دو صوبوں میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے لیے قائم سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے، اور 4 ججوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو عدالت نے 5 دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں دے دیا ہے۔ اور غاصب سہونی حکومت کے وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے، یہ بات ایران کے صدر نے عراقی وزیر دفاع کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سید رضا العباسی کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ عراق کی سرزمین اپنے پڑوسیوں کے خلاف سازشوں یا خطروں کی سرزمین نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس ملک کی اقتصادی اور فوجی تعمیر نو کے لیے عراقی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں ایران اور عراق کی سرحدوں کو دوستی اور تعاون کی سرحدیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے، اور اس ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ اس ملاقات میں عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سید رضا العباسی نے بیرونی جارحیت اور ان کے اعلی کار داعش کے کارندوں کے خلاف عراقی قوم کے لیے ایران کی مکمل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بغداد موقع پرست عناصر کو دونوں ممالک کی سرزمین کے لیے خطرہ بننے اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مشکل وقت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے عراقی حکومت اور قوم کے لیے ہمہ جہتی اور بے دریغ حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عراق کی تعمیر نو میں تہران کی حمایت کو جاری رکھنے کی درخواست کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں افغانستان کے سفارتخانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ تہران میں وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں افغانستان کے سفارتخانے میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ایران کی وزارت خارجہ سے قطعی ربط نہیں ہے۔ واضح رہے کہ تہران میں افغان سفارت خانے کے اہلکاروں نے سفارت خانے کی عمارت کو طالبان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان، ترکمنستان، چین، قطر اور روس بھی اپنے اپنے دارالحکومتوں میں قائم افغان سفارت خانوں کی سرپرستی طالبان نمائندوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کے سفارت خانے کی کوئی بھی دستاویز یا آلات سمیت کوئی بھی چیز تحویل میں نہیں لی گئی ہے۔ اگرچہ عالمی برادری طالبان حکومت کو باضابطہ طور سے تسلیم نہیں کرتی، لیکن خطے اور دنیا کے مختلف ممالک اس حکومت کے ساتھ سفارتی رابطوں کے ذریعے افغان عوام کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں اس وقت انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کے دو صوبوں میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے لیے قائم سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے اور 4 ججوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج پیر کو صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کرنے والا تھا، مگر سماعت مقررہ وقت پر شروع نہیں ہو سکی۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے کیس کی سماعت شروع کرتے ہوئے بتایا کہ 4 معزز جج صاحبان نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، تاہم باقی بینچ کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ آئین کے تحت مختلف حالات میں کسی صوبائی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری اور اختیار کس کے پاس ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ گورنر یا صدر مملکت کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بالترتیب 12 اور 18 جنوری کو تحلیل کر دی گئی تھیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا آئین 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات کرانے کا حکم دیتا ہے اور یہ مدت 14 جنوری سے شروع ہو گئی ہے۔ معاف کیجئے، 14 فروری سے شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جیل بھرو تحریک کے دوران تحریک انصاف کے 3 سینئر رہنماؤں کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی سمیت 9 رہنماؤں کو 30 دن کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ اس درمیان لاہور ہائی کورٹ میں جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کی جانب سے گرفتاریاں دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بارے میں رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حکومت پنجاب کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ پورے صوبے سے پی ٹی آئی کے 77 افراد کو نظر بند کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک گزشتہ 22 فروری کو لاہور سے شروع ہوئی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو عدالت نے 5 دن کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ دہلی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ایکسائز پالیسی 2021 اور 22 میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں سی بی آئی نے منیش سسودیا کو اتوار کو گرفتار کیا تھا۔ سسودیا کو آج راؤز ایوینیو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ راؤز ایوینیو کورٹ کمپلیکس کے اندر اور باہر بھاری تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ سی بی آئی نے عدالت کو بتایا کہ گرفتار کیے گئے دہلی کے نائب وزیر اعلی نے دعویٰ کیا کہ ایکسائز پالیسی معاملے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا۔ سی بی آئی نے عدالت سے کہا کہ اس کو پوچھ گچھ کے لیے سسودیا کی حراست کی ضرورت ہے۔ دینی اسنا ہندوستانی میڈیا کے مطابق عام آدمی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا کی گرفتاری کے خلاف پیر کو دوسرے دن بھی زبردست احتجاج کیا۔ عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی حکومت ملک کو ایمرجنسی کی طرف لے جا رہی ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران عام آدمی پارٹی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری پوری طرح غیر قانونی ہے، کیونکہ کسی نوٹس کے بغیر منیش سسودیا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں ناگالینڈ اور میگھالیہ میں ریاستی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شمال مشرق کی دو ریاستوں ناگالینڈ اور میگھالیہ کی ریاستی اسمبلیوں کے لیے آج بڑی تعداد میں رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر دونوں ہی ریاستوں میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ناگالینڈ میں رائے دہندگان کی کل تعداد 13,09,000 سے زیادہ ہے، جبکہ میگھالیہ میں رائے دہندگان کی تعداد 21,61,000 سے زیادہ ہے۔ عراق کی فوج نے ایک کارروائی کے دوران داعش کے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مرنے والے دہشت گردوں میں ایک داعشی سرغنہ بھی شامل ہے۔ عراقی وزیراعظم کے فوجی دفتر کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے صوبے الانبار میں ہونے والی کارروائی کے دوران ان عناصر کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عراق کے وزیراعظم نے سیکورٹی افواج کی اس کامیابی کی قدردانی کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے علاقائی اور عالمی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی صہیونی بستیوں کی تعمیر پر علاقائی اور عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، تاہم غاصب صہیونی حکومت پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ کہا ہے کہ نئی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ شیڈول کے مطابق اور کسی وقفے کے بغیر جاری رہے گا۔ اقبا اجلاس میں شرکت کرنے والے صہیونی عہدیدار زاہی ہنگبی نے بھی کھل کر کہا ہے کہ صہیونی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت جب مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال کیف کو F-16 طیاروں کی فراہمی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر نے کہا ہے کہ واشنگٹن یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی قومی سلامتی کے امور کے مشیر جیک سالوان نے صدر جو بائیڈن کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یوکرین کے لیے F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی کا امکان فی الحال نہیں ہے، کہا کہ یوکرین کے صدر کی بار بار کی درخواست کے باوجود امریکہ کیف کو F-16 جنگی طیارے فراہم نہیں کرے گا۔ جیک سالوان نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کو اس وقت ٹینک، توپ، بختر بند گاڑیاں اور دیگر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جیسے جنگی ساز و سامان کی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی لیے صدر بائیڈن یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس درمیان یوکرین کے لیے مغرب کی اسلحہ جاتی حمایت کے سلسلے میں کروشیا نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو 14 جنگی ہیلی کاپٹر فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اس وقت کروشیا کے ویلیکا گوریگا ایئر بیس میں کھڑے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر آئندہ 10 دن میں یوکرین ارسال کر دیے جائیں گے۔ اس درمیان روس کی قومی سلامتی کے امور کے نائب سربراہ الیگزینڈر میدودوف نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے مغرب کی اسلحہ جاتی مدد دنیا کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ روس کی قومی سلامتی کے امور کے نائب سربراہ نے کہا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی بھرمار ہر قسم کے ممکنہ امن مذاکرات کو بھی روک سکتی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یوکرین کی یونائیٹڈ فورسز کے کمانڈر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر نے فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کے بارے میں کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا، اور ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ فوج کے سربراہ کو مالی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں سیاسی مسائل پر گفتگو ہم کرتے ہیں، تو اس وقت اسٹوڈیو میں اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر طرز نگار غلام عباس حدیث، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
جو غلام عباس حدیث صاحب، ہم جاننا چاہیں کہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال ہے، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ آئے دن وہاں پر فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو بے دردی سے مسمار کر دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے دربدری کی زندگی ان کی ہو رہی ہے، تو یہ تمام صورتحال تمام سامعین کے پیش نظر ہے۔ آپ اس وقت فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تاشمی میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، فلسطین کی صورتحال ان دنوں جس طریقے سے خراب ہے، اس سے پہلے بھی اسی قسم کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، کہ اس لیے کہ قدس کی غاصب اور جابر سے انہیں حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو سرکوب کیا جائے، اور اسی پالیسی پر وہ عمل پیرا ہے۔
جی،
لیکن اب جو ایک نئی حکومت بنی ہے، نیتنیاہو کی انتہا پسند حکومت، اس کی یہ کوشش ہے کہ سرکوبی کی پالیسی کو جو ہے اس میں شدت پیدا کی جائے، اور فلسطینیوں کو ان کے مسلمہ حقوق سے دور رکھا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے صہیونی حکومت نے گزشتہ اب تقریباً ایک ہفتے کے دوران جو ہے 13 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، اور 105 کے قریب جو ہے فلسطینی اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مختلف واقعات، بالخصوص نابلس میں جو ہے وہ تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں، زیادہ تر جو شہادتیں اس ایک ہفتے کے دوران نابلس میں ہوئی ہیں، اور جو صہیونی حکومت کے وزیر ہیں بن گویر، اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے فلسطینیوں کو دبایا جائے، اور اسی پر وہ عمل پیرا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اردن میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے فلسطینیوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور ان سب کی یہ کوشش ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، یا بعض عرب ممالک، وہ سب اس وقت جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اسی لیے اسرائیل اس حد تک گستاخ ہوا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے فلسطینیوں کو سرکوب کیا جائے، تاکہ فلسطین جو ہے وہ سر اٹھا نہ سکیں۔ اور اس قسم کی جو پالیسی اس نے اپنائی ہے، اس پر عمل کرنے کی وہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے، اور اسرائیل کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ دوسرے عرب ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے، ہرچند کہ یورپ امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور بعض جو عرب ممالک ہیں علاقے کے ہیں، انہوں نے جو ہے اسرائیل کا ساتھ بھی دیا ہے، کچھ نے علل اعلان ساتھ دیا ہے اور کچھ در پردہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے فلسطینی اپنے حقوق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے مستقل طور پر بھرپور طریقے سے جو ہے اسرائیل کی جارحیت کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں
جی. یہ بھی بہت افسوسناک مسئلہ ہے کہ ایک عرب حکومت کا جو ہے وہ فلسطینیوں کا عرب حکومتیں ساتھ نہ دیں، یہ ایک بہت بڑا واقعہ المیہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عرب حکومتیں جو ہے وہ صہیونی غاصب ہی کا ساتھ دے رہے ہیں، جو غاصب حکومت ہے اسی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جیسا کہ سامن جانتے ہیں کہ مثلا اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب فلسطینی پتھروں سے حملہ کرتے تھے ان کا جواب دیتے تھے، اب تو بہت ترقی ہو گئی، بہرحال اب فلسطینی جو ہیں وہ میزائل بھی برسا رہے ہیں صہیونی حکومت کے خلاف اور دوسرے طریقے سے حملے کر رہے ہیں. تو اس وقت جو صہیونی جارحیت کا جو فلسطینی جواب دے رہے ہیں، تو یہ جواب کی نوعیت کیا ہے، کس طرح سے جواب دے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے تاج شمیم، جس طرح آپ نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بعض عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ فقط وہ ساتھ دے رہے ہیں بلکہ وہ جو ہے فلسطین میں استقامی معاذ کی جو ہے مخالفت بھی کر رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے. اگر وہ اس سے پہلے جو ہے عرب ممالک تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے غیر جانبدار ہیں، نہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی فلسطینیوں کی جو ہے حمایت کریں گے، لیکن اب صورتحال کچھ اس قسم کی بنی ہے کہ نہ فقط وہ اسرائیل کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، بلکہ وہ استقامتی محاذ کے خلاف بھی انہوں نے محاذ کھول دیا ہے. لیکن استقامتی محاذ جو ہے اپنے موقف پر قائم ہے، اور کل رات جو ہے استقامتی محاذ کے جانبازوں نے ایک صہیونی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دو صہیونی جو ہے اس میں ہلاک ہو گئے، اور اس ہلاکت کے بعد جو ہے صہیونیوں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے خوف و ہراس پھیل گیا، اور وہ جو ہے اس بات پر اب وہ متفق ہو گئے ہیں صہیونی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب ہماری حکومت جو ہے جو انتہا پسند حکومت ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کاروائی کرتی ہے، تو اس کا جو ہے رد عمل جو ہے وہ آتا ہے فلسطینیوں کی جانب سے، اور ہمیں بنکروں میں چھپنا پڑتا ہے، اور ہم پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے یا مارے جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں آپ نے خبروں میں بھی شاید سنا ہوگا کہ اسرائیل سے جو ہے یعنی مقبوضہ علاقوں سے جو ہے بہت سے صہیونی جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، غیر ممالک میں وہ لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ علاقہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے امن کا علاقہ نہیں ہے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس علاقے سے نکل جائیں. تو یہ جو ہے اسرائیل کے لیے، یہودی کاس کے لیے جو ہے ایک تشویشناک بات ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب جو ہے تواتر کے ساتھ جو ہے ہر ہفتے کو یعنی سنیچر کی رات جو ہے پورے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ دو ہفتوں کے دوران تو 50,000 سے زائد افراد نے جو ہے بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا تل ابیب میں بھی، اور اس طرح جو ہے دوسرے مقبوضہ علاقوں میں بھی. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو صہیونی حکومت کے وزیراعظم ہیں نتنیاہو، وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں، یا پھر جو ہے وہ جو بقول ان کے جو ہے اصلاحات کا عمل اس نے شروع کیا ہے نتنیاہو نے عدالتی طور پر، اس پہ جو ہے وہ روک لگا دیں، اس پر پابندی عائد کر دیں، اور وہ جو ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ابھی معاف کیجیے گا، لیکن ابھی تک جو ہے صہیونی وزیراعظم جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اور دوسری جانب جو صہیونی مظاہرین ہیں وہ بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو ہے صہیونی وزیراعظم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا جو یہ احتجاج کا سلسلہ وہ بدستور جاری رہے گا، اور ہم بھرپور طریقے سے جو ہے احتجاج کرتے رہیں گے.
جی غلام عباس حدیث صاحب، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم, خیریت سے ہوں. قائم ہے تب سے میرا بھرم, خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم, خیریت سے ہوں. سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم, خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم, خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں. تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 اسفن, 6 شعبان اور 27 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. 27 فروری سن 1509 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل پر پرتگال کے طویل قبضے کا آغاز ہوا, جبکہ اس سے 9 سال پہلے پیڈرو ایلواریز کیبرل نے برازیل کو دریافت کیا تھا. فرانس اور ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ اس وسیع ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے. سینکڑوں برس کے قبضے کے دوران پرتگیزیوں نے گنے کے کھیتوں میں بیگار لینے کی غرض سے 30 لاکھ سے زیادہ سیاہ فام افریقی غلاموں کو برازیل منتقل کیا. بردہ فروشی کے کاروبار اور مقامی سرخ فام باشندوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے کئی بار برازیل میں پرتگیزیوں کے خلاف تحریکیں چلیں, لیکن ان کو کچل دیا گیا. یہاں تک کہ سن 1822 میں برازیل کو آزادی ملی. تاہم آزادی کے بعد بھی کئی عشروں تک اس ملک میں پرتگیزی اثرات قائم رہے. ستائیس فروری سن 1701 عیسوی کو پولینڈ اور سویڈن کے درمیان 6 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ سویڈن کے فوجیوں کی جانب سے پولینڈ کی سرزمین پر حملے کے ساتھ شروع ہوئی. پولینڈ پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ پولینڈ کے بادشاہ اگسٹس دوم نے 1698 میں سویڈن کے خلاف قائم ہونے والے اتحاد میں شرکت کی تھی. یہ جنگ سن 1706 میں سویڈن کی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی. آٹھ اسون سن 1218 ہجری شمسی کو آیت اللہ ملا عبداللہ بن عبد الباقی پیدا ہوئے. انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر برو جرد میں کیا. اس کے بعد وہ حوزۂ علمیہ اصفہان چلے گئے, جہاں انہوں نے شیخ محمد باقر اصفہانی اور دیگر علماء سے کسب فیض کیا. اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر برو جرد واپس لوٹ گئے اور وہاں اسلامی علوم کی تدریس شروع کر دی. تدریس کے ساتھ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں. ستائیس فروری سن 1844 عیسوی کو ڈومینیکن پر ہمسایہ ملک ہیٹی کا قبضہ ختم ہوا اور اس کو آزادی ملی. سن 1492 میں ڈومینیکن کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا اور ہسپانوی بادشاہت کا حصہ بنایا تھا. سن 1801 میں 3 صدیوں سے زیادہ ہسپانوی بادشاہت کا حصہ رہنے کے بعد ڈومینیکن پر ہیٹی کے عوامی انقلابی لیڈر توسین لوورتور نے قبضہ کیا, لیکن 1844 میں ڈومینیکن میں بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہیٹی کی فوج اس ملک کے انخلا پر مجبور ہوئی اور ڈومینیکن کو آزادی ملی۔ سن 1916 میں امریکہ نے ڈومینیکن پر قبضہ کیا، لیکن ڈومینیکن کے عوام کی مخالفت کے نتیجے میں ایک معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے امریکی فوج نے آہستہ آہستہ ڈومینیکن چھوڑنا شروع کیا۔ اسی دوران کرنل ٹروخیلو نے فوجی بغاوت کے ذریعے 1930 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 30 برس کی آمریت کے بعد وہ عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ڈومینیکن میں امریکی مداخلت اور حکومت میں فوج کے اثرات بڑھتے گئے۔ ڈومینیکن وسطی امریکہ اور بحر کارائیب میں واقع ہے۔ چھ شعبان سن 1325 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم دانشور علامہ خوئی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ شیخ مرتضی انصاری جیسے ممتاز اساتذہ کی برسوں شاگردی کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ علوم اسلامی، خاص طور پر فلسفہ و حکمت میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ علامہ خوئی نے آئینی تحریک کے دوران جد و جہد آزادی، ظلم کو مٹانے اور آئینی حکومت کی تشکیل کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بلاخر سلسلے قاجاریہ کے ظالم بادشاہ محمد علی شاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا۔ ستائیس فروری سن 1942 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے جنگی طیاروں نے اتحادیوں کی بحری فوج پر زبردست حملوں کا آغاز کیا۔ جاپان کی جنگی کارروائیاں بحر جاوا میں انجام پائیں۔ بحر جاوا میں بڑی تعداد میں امریکی، آسٹریلوی اور برطانوی بحری بیڑے تعینات تھے۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں اتحادیوں کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور یہ جنگ جاپان کی جیت پر ختم ہوئی۔ آٹھ اسفن سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے نامور موسیقار غلام حسین بنان نے وفات پائی۔ وہ سن 1290 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے انہیں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی اور سن 1321 ہجری شمسی میں ریڈیو سے ان کے نغمے نشر ہونے شروع ہو گئے۔ سن 1323 ہجری شمسی میں قومی انجمن برائے موسیقی کے قیام کے بعد انہوں نے اس انجمن میں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی۔ غلام حسین بنان کو نہ صرف ایران کی کلاسیکی موسیقی پر عبور حاصل تھا، بلکہ ایران کی جدید موسیقی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ عرصہ دراز تک بیمار رہنے کے بعد 8 اسفند سن 1364 ہجری شمسی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامن، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ نے سماعت فرمایا اور اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع۔
طلوع ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سال کے دوران یوکرین کی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ جنگ یوکرین کے آغاز کو 2022 کے اہم ترین واقعات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی جنگ کہ جو یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے اور روسی مطالبات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں امریکہ کی مداخلت اور اشتعال انگیزیوں نیز یورپ کی حمایت سے شروع ہوئی، جس کے اثرات یوکرین، روس اور دیگر ملکوں پر بہت زیادہ سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی کے لحاظ سے مرتب ہوئے ہیں۔ یہ جنگ جو بدستور جاری ہے، درحقیقت امریکہ اور روس کے درمیان پراکسی وار ہے کہ جو یوکرین کی سرزمین پر جاری ہے۔ روس اور یوکرین کے تعلقات سن 2014 میں یوکرین کے دونباس علاقے میں یوکرین کی حکومت اور روس کی حمایت یافتہ خود ساختہ جمہوریہ ڈونیسک اور لوہانس کے درمیان مسلح تصادم کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے۔ درحقیقت 2014 کی سیاسی تبدیلیوں اور روس نواز صدر وکٹر یانوکوویچ کی معزولی کے بعد یوکرین نے یورپ اور امریکہ کو ایک دوسرے سے قریب کرنے اور مغربی اداروں، بالخصوص نیٹو اور یورپی یونین کا رکن بننے کی مسلسل کوشش کی۔ چنانچہ امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک نے روس پر قابو پانے اور اس کا محاصرہ کرنے کے مقصد سے یوکرین کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد اور ہتھیار روانہ کیے، اور نیٹو نے بھی یوکرین میں مشترکہ فوجی مشقیں کر کے اور یوکرینی فوجیوں کو تربیت دے کر تیزی کے ساتھ یوکرین میں قدم رکھا۔ اس صورتحال میں پیٹرو پوروشنکو جیسے یوکرین کے مغرب پسند صدر کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی مزید شدت آ گئی، اور پوروشنکو نے نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے لیے اپنی کوششوں کو دو چندہ کر دیا، اور فروری 2019 میں یورپی یونین میں اپنی رکنیت کے لیے یوکرین کی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد اس قرارداد پر دستخط کر دیے گئے۔ یوکرین کے موجودہ صدر ولودیمیر زیلنسکی ماسکو کے خدشات پر دھیان دینے کے بجائے یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ نیٹو اور امریکہ کی حمایت سے روس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ روس نے اپنی قومی سلامتی اور مغرب اور نیٹو کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ٹھوس اور فیصلہ کن عمل کیا ہے۔ نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے لیے زیلنسکی کی یہ کوشش ایک ایسے وقت میں تھی جب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے نیٹو کی توسیع کو سن 1997 سے روس کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے نیٹو فوجی اتحاد میں یوکرین کی شمولیت پر قانونی پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرین کی جانب سے نہ صرف اس مطالبے کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ زیلنسکی نے روس کے مطالبے کے باوجود یورپ سے قریب ہونے کی کوشش کی، اور اس طرح یوکرین نے روس کی مقرر کردہ سرخ لکیر کو پار کر لیا۔ تاہم روس نے پہلے تو تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ماسکو نے دسمبر 2021 کے وسط میں کشیدگی میں اضافے کی روک تھام کے مقصد سے نیٹو اور امریکہ کو امن و صلح کی تجاویز پیش کی۔ ان تجاویز میں بنیادی طور پر یوکرین کا نیٹو کی رکنیت سے دستبردار ہونا، روس کی سرحدوں کے قریب نیٹو کے فوجیوں اور تنصیبات کی عدم تعیناتی، اور 1997 کے حالات کے مطابق پھر سے فوجیوں کو تعینات کیا جانا شامل تھا۔ تاہم ان تمام مطالبات کی امریکہ اور نیٹو نے مخالفت کی۔ نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کا معاملہ سنجیدہ ہوتے ہی ماسکو نے سختی سے خبردار کیا، لیکن یوکرین اور اس کے مغربی اتحادی اپنے موقف پر اصرار کرتے رہے۔ آخرکار یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کی ضد سے جنگ شروع ہو گئی۔ روس نے 24 فروری کو یوکرین کے مختلف حصوں میں فوجی اڈوں اور ہتھیاروں کے گوداموں پر بمباری کر کے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ڈونباس سمیت یوکرین کے مختلف علاقوں میں روسی افواج کی پیش قدمی شروع ہوئی اور حکومت کیف نے لوہانس کے دو شہروں پر قبضے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد روس کی بری فوج کے دستے بحر ازوف کے ساحل پر واقع بندرگاہی شہر ماریوپول میں داخل ہو گئے۔ روسی حکام کی جانب سے یوکرین کو متعدد انتباہات اور کیف کی جانب سے ان انتباہات کو نظر انداز کرنے کے بعد ماسکو نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایسی جنگ جس سے ولادیمیر پوتین یوکرین کو غیر مسلح کرنا اور عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، تاکہ ڈونباس کے علاقے میں شہریوں کا خون بہانے والوں کے ذمہ دار تمام جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس جنگ کے آغاز اور اس کے جاری رہنے کے بہت سے اثرات خاص طور سے اقتصادی اور سماجی میدانوں میں مرتب ہوئے ہیں کہ جن پر ہم یہاں روشنی ڈالیں گے۔ یوکرین کی جنگ اس بات کا سبب بنی کہ امریکہ اور مغربی ملکوں سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان بھیجنے کا ایک بہت بڑا سیلاب امٹ پڑا۔ یورپی ممالک نے یوکرین کو جنگ کے لیے ہر قسم کا اسلحہ فراہم کیا، اور امریکہ نے بھی اس جنگ میں یوکرین کی مدد کے لیے بھاری بجٹ فراہم کرنے کے ذریعے اسلحہ جاتی مدد کی ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ اورسولا وون ڈیر لین نے اس تناظر میں کہا کہ یورپی یونین نے 2014 سے یوکرین کو 90 ارب یورو سے زیادہ کی مالی امداد فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ سن 2023 میں بھی یوکرین کے لیے مزید 18 ارب یورو مختص کرے گا۔ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ نے یوکرین کی بڑے پیمانے پر اسلحہ جاتی مدد کی ہے۔ درحقیقت مغربی ممالک اور امریکہ یوکرین کی مدد کر کے اس آگ کو شعلہ ور کر رہے ہیں۔ یہ ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرینی ان ہتھیاروں کی مدد سے جنگ کا رخ بدل دیں اور ماسکو کو اس کے مقاصد حاصل کرنے سے روک دیں۔ سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اگرچہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے یا جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کا معاملہ جنگ کے آغاز سے ہی اٹھایا گیا تھا، لیکن یوکرین نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا ہے اور ایسی شرطیں پیش کر کے کہ جو روس کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، عملی طور پر مذاکرات کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ یہ شرطیں کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ عرصہ قبل امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو روس کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے حقیقت پسندانہ موقف اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سلیوان نے زیلنسکی اور یوکرینی حکام پر زور دیا کہ وہ بات چیت کے لیے حقیقت پسندانہ ترجیحات مرتب کریں اور کریمیا پر دوبارہ یوکرین کے کنٹرول حاصل کرنے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی پر زور دیا ہے۔ یوکرین کے 4 علاقوں کا روس سے باضابطہ الحاق یوکرینی جنگ کے عمل میں ایک اہم موڑ تھا۔ اگرچہ روس فروری 2022 کے آخر میں ایک خصوصی فوجی آپریشن کی صورت میں یوکرین کی سرزمین میں داخل ہوا تاکہ ڈونیسک اور لوہانس کی خود ساختہ جمہوریہ کی حمایت کی جا سکے، کہ جن کو اس نے خود مختار تسلیم کیا تھا، لیکن اس صورتحال کے جاری رہنے سے جنگ کا مقصد اور جنگ کا رخ بتدریج بدلتا گیا۔ روسیوں نے یوکرین کے جنوب مشرق، مشرق اور شمال میں اپنی کارروائیاں شروع کیں، لیکن شمالی محاذ میں ناکامی کے بعد انہوں نے اپنی کارروائیوں کو مشرقی اور جنوب مشرقی محاذوں پر مرکوز کر دیا اور یوکرین کے 4 صوبوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے ان علاقوں کو روس کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے ریفرنڈم کے انعقاد کی بات کہی۔ البتہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے خرسون اور زاپاروجیا کی آزادی کو 2 آزاد و خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ تاکہ ریفرنڈم کے بعد ان علاقوں کے الحاق کے لیے کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو۔ مغربی ممالک نے یوکرین کے لیے مالی امداد اور ہتھیاروں کی ترسیل کے علاوہ روس پر قابو پانے کے لیے متعدد پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پابندیوں میں روس سے توانائی کی خریداری پر پابندی بھی تھی۔ یورپی ممالک نے اعلان کیا کہ وہ روس سے گیس کی خریداری کم کر دیں گے، تاہم یہ مسئلہ خود انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ چنانچہ ایندھن اور توانائی کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے یورپی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ روس کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کیے جانے کے باعث روس نے یورپ تک گیس کی منتقلی کو روک دیا ہے، جس نے یورپ کے مضبوط ترین ملک کے طور پر جرمنی کی معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اور یہ ملک اس وقت نہ صرف توانائی کے بحران سے نبرد آزما ہے، بلکہ اس ملک کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق توانائی کے بحران نے جرمن معیشت کو معاشی جمود کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، اور ایندھن کی کمی بہت سی جرمن صنعتوں کے بند ہو جانے کا سبب بنی ہے۔ فرانس میں اکتوبر 2022 میں مہنگائی کی شرح بھی 6.2% تک پہنچ گئی، کہ جس کا گزشتہ 37 برسوں میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ درحقیقت توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے یورپی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد یورپی ممالک میں متعدد صنعتوں اور کارخانوں نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں معاشی ترقی میں کمی آئی ہے اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس توانائی خریدنے والے ممالک کو روبل میں ادائیگی کرنے پر مجبور کر کے اپنی اقتصادی ترقی اور آمدنی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا یورپ اور دنیا پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ ان دونوں ممالک نے اسٹریٹجک غذائی مصنوعات جیسے گندم، مکئی اور خوردنی تیل فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لہذا جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کے راستے غذائی مصنوعات کی برآمدات میں زبردست کمی واقع ہوئی، اور یہ مسئلہ دنیا میں خوراک کا بحران وجود میں آنے کا سبب بنا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور دنیا میں 1.7 ملین افراد کہ جن میں سے 1/3 غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوراک کی شدید قلت اور رکاوٹوں کا شکار ہیں، اور 36 سے زیادہ ممالک کہ جو اپنے ملک میں گندم کی فراہمی اور درآمد کے لیے روس اور یوکرین پر انحصار کرتے ہیں، شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے اس تناظر میں کہا کہ دنیا بھر کے 43 ملکوں میں 49 ملین افراد کو ہنگامی سطح پر بھوک کا سامنا ہے، اور یوکرین کی جنگ سے عالمی سطح پر خوراک کی کمی اور بھکمری میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث اب ایک نیا خوفناک پہلو وجود میں آ رہا ہے۔ ان حالات نے یورپی ممالک کی معیشت کو بھی متاثر کیا ہے۔ یورپی ممالک میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے امدادی مراکز اور خوراک کی فراہمی والے مراکز میں لوگوں کے رجوع کرنے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک برطانوی علاقے میں فوڈ پلان کے مینیجر کا کہنا ہے کہ زندگی کے اخراجات میں ہونے والے شدید بحران نے لوگوں کو جانوروں کی غذائیں کھانے اور موم بتی پر کھانا گرم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جرمن فوڈ بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ جرمنی جیسے امیر ملک میں بہت سے شہریوں کو کھانے کے لیے مناسب خوراک نہیں مل رہی ہے۔ درحقیقت اقتصادی شعبے میں یورپی ممالک خود اپنی ہی مداخلت پسندانہ اور جنگ پسندانہ پالیسیوں اور واشنگٹن کی پالیسیوں کی تعمیل کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ درحقیقت روس کی گیس اور توانائی کی خریداری کے خلاف یورپی ممالک کی بھاری پابندیوں نے ان کو خود مشکلات سے دوچار کر دیا ہے کہ جس نے یورپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ان حالات نے یورپی ممالک میں سماجی مسائل میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یورپی ممالک میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور حالیہ مہینوں میں یورپ کے مختلف ملکوں کی حکومتوں اور ان کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ بہت سے یورپی شہری معاشرے میں مہنگائی کے حالات کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بہت سے لوگ یوکرین کو جنگی ہتھیاروں سے مضبوط کرنے کے لیے بڑا بجٹ مختص کیے جانے کے خلاف ہیں۔ بہرحال یورپ ایسے عالم میں نئے سال کا آغاز کرنے جا رہا ہے کہ جب یوکرین میں جنگ جاری رہنے اور اس کے نتائج نے یورپی ملکوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مسئلے پر یورپی ملکوں کے سربراہان مملکت کے درمیان اختلافات یورپی یونین کے ٹوٹنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام طلوع سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیاں اور جائزے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار نیوز 18 کی یہ سرخی۔ شیوموگا ایئرپورٹ افتتاح، وزیر اعظم مودی نے کہا اب ہوائی چپل پہننے والا بھی کرے گا ہوائی سفر۔ روزنامہ آگ، دہلی حکومت کا ایک اور وزیر جیل میں، سی بی آئی کی گرفت میں سسودیا۔ روزنامہ قومی آواز، اگنی پت اسکیم کو چیلنج پیش کرنے والی سبھی عرضیاں خارج، دہلی ہائی کورٹ نے مطالبے کو ناجائز ٹھہرایا۔ اور سامنے اس مرحلے میں روزنامہ قومی آواز کے ایک کالم جس کا عنوان ہے تھینک یو مودی جی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ کانگریسی لیڈران پر چھاپے ماری اور پون کھیڑا کی گرفتاری کے ذریعے میڈیا کو مجبوراً کانگریس پلینری اجلاس کی کامیابی کی خبر دینی پڑی، جس کے لیے مودی جی کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ رائے پور میں کانگریس کا 58واں پلینری اجلاس نہایت کامیابی سے اختتام پذیر ہوا، اور سچ پوچھیے تو اس اجلاس کے انعقاد اور اس سے متعلق خبریں قومی میڈیا کے ذریعے ہی ملیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میڈیا نے کانگریس کے بارے میں یہ بتانے کی زحمت کی کہ رائے پور میں اس کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں آئندہ پارلیمانی الیکشن پر بھی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا یہ بتانا بدرجہ مجبوری تھا۔ پون کھیڑا کی گرفتاری کے ضمن میں اسے جب یہ بتانا پڑا کہ انہیں ہوائی جہاز سے اتار کر گرفتار کیا گیا اور وہ رائے پور کانگریس کے پلینری اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو ظاہر ہے یہ بھی بتانا پڑ گیا کہ یہ اجلاس کیوں ہو رہا ہے۔ موجودہ دور کے قومی میڈیا کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے خبریں دینے کے علاوہ خبریں چھپانے اور خبروں پر خاموش رہنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ اس طرح جب پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں تو پھر بھلا کون ایسی حماقت کرے گا۔ یہی وجہ رہی کہ اس نے کانگریس کے پلینری اجلاس کے بارے میں خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگر پون کھیڑا کی گرفتاری نہیں ہوتی تو یقین جانے میڈیا اس اجلاس کے اختتام تو کیا انعقاد کی بھی خبر نہ دیتا۔ لیکن بھلا ہو پون کھیڑا کا کہ ان کے ایک بیان نے قومی میڈیا کو کانگریس کے پلینری اجلاس کے بارے میں خبر دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن پون کھیڑا کا بکھیڑا کھڑا کرنے سے بی جے پی کا دوہرا نقصان ہوا۔ اول یہ کہ اس کی کوشش اپنی موت آپ مر گئی کہ کانگریس کے اجلاس کے بارے میں لوگوں کو کوئی خبر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے کہ پون کھیڑا نے مودی جی کے بارے میں آخر کیا بولا تھا۔ یہ اسی نقصان کا نتیجہ تھا کہ پردھان سیوک کو ناگالینڈ میں کانگریسیوں کے اس نعرے مودی تیری قبر کھدے گی کو دہرانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ اجلاس سے دو روز قبل چھتیس گڑھ کانگریس کے لیڈران کے خلاف چھاپے ماری کی خبر نے بھی کانگریس کے حق میں ماحول سازی کر دی۔ یعنی اجلاس کی تیاریوں سے لے کر اجلاس کے اختتام تک کی ساری خبریں ملک کے لوگوں تک پہنچ گئیں۔ پون کھیڑا کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے غالباً یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اور پردھان سیوک اور بی جے پی کے خلاف ان کی آواز کچھ دب سی جائے گی، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ رائے پور میں اپنی تقریر کے دوران انہوں نے جس بے خوفی کے ساتھ حکومت پر تنقید اور میڈیا کی بے بسی کا اظہار کیا، اس نے بھرم بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بات اسی طرح بے باکی سے رکھتے رہیں گے چاہے انہیں بار بار ہوائی جہاز سے اتارا اور گرفتار کیا جائے۔ اجلاس سے قبل کانگریس کے لیڈران کے خلاف چھاپے ماری اور پون کھیڑا کی گرفتاری کا ہنگامہ اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ کانگریس کا رائے پور کا پلینری اجلاس ناکام ہو جائے، لیکن یہاں بھی پانسا الٹا ہو گیا۔ اپنے تین روزہ کنونشن میں کانگریس نے جو فیصلے کیے ہیں اس نے بی جے پی کی نیند اڑا دی۔ ان میں سب سے اہم فیصلہ تو دیگر ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا اعلان ہے، اور بی جے پی یہی نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف کوئی محاذ بنے۔ اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو یقین جانے نتیش کمار کی پیشنگوئی سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس اجلاس کا ایک اور بڑا فیصلہ پارٹی کے عہدوں میں سے پسماندہ طبقات، پچھڑوں اور اقلیتوں کو 50% ریزرویشن دینے کا ہے۔ ایسی صورت میں بی جے پی کے سوشل انجینئرنگ کے فارمولے کے ناکام ہونے کا امکان کافی بڑھ جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب آدمی کا برا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھے ہونے پر بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ موجودہ حکومت کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ بہرحال کانگریس کے پلینری اجلاس کو ملک کے تمام لوگوں تک پہنچانے سے لے کر کانگریس کے اتحاد اور ریزرویشن کے فیصلے کے پس منظر میں ظاہر ہے کہ مودی جی کسی نہ کسی طور موجود ہیں، اس لیے انہیں تھینک یو بولنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اب پاکستان کے بعض اخبارات کی سرخیاں، اور پہلا اخبار روزنامہ ڈان کی سرخی۔ روزنامہ وزیراعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ روزنامہ جنگ، ہماری حکومت نے بالا کوٹ پر بھارتی فضائی حملے کا دو ٹوک جواب دیا، عمران خان۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی ہے، اسمبلیاں توڑنے کی آئینی و قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہے، جسٹس اطہر من اللہ۔ اور اب پاکستان کے اخبار جنگ کا اداریہ، عنوان ہے وزیر خزانہ قوم کو اعتماد ملیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری آن لائن مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ یعنی شرح سود میں 2% مزید اضافے پر فریقین کا اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ شرح سود بڑھنے سے معاشی سرگرمیوں پر لازماً منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پیداواری لاگت بڑھ جانے کی وجہ سے صنعتی اور کاروباری حلقے معاشی سرگرمی جاری رکھنے کے لیے قرض لینے سے گریز کرنے لگتے ہیں، کارخانوں کی بندش شروع ہو جاتی ہے اور بے روزگاری کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں عالمی مالیاتی ادارے کی ٹیم کی پاکستان آمد اور 10 روزہ مذاکرات کے دوران توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ ٹیم کی واپسی سے پہلے معاہدہ ہو جائے گا اور پھر متعین طریقہ کار کے مطابق قسط کا اجرا عمل میں آ جائے گا، لیکن اس کے 2 ہفتے بعد بھی آن لائن مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے مسلسل نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں جنہیں ماننا پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی قسط موصول ہونے سے پہلے دیگر مالیاتی ادارے اور دوست ممالک بھی کسی مالی تعاون کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب مذاکرات کا سلسلہ جس قدر طول پکڑ رہا ہے، معاشی صورتحال اسی درجہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر اس حد تک کم ہو گئے ہیں کہ 2 دن پہلے یہ خبر عام ہو گئی کہ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی روکنے کی ہدایت کر دی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے اسے محض افواہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا سلسلہ جتنا دراز ہوگا معاشی بحران کی شدت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تاہم حکومت پاکستان اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی کہ مالیاتی ادارے کو جلد معاہدے پر راضی کر سکے۔ چنانچہ گزشتہ روز ہونے والی بات چیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف حکام ہر نقطے کا بہت تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں، پا پاور سیکٹر کے معاملے پر بھی تفصیلات طے کی جا رہی ہیں اور آئی ایم ایف حکام پاکستان کو قرض دینے والے ممالک سے بھی بات کر رہے ہیں. حکومت پاکستان سے بھی انہوں نے جون تک غیر ملکی زر مبادلہ کے حصول کے ذرائع کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہیں. عالمی مالیاتی ادارے کے مطمئن ہونے کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ ہوگا, جبکہ اس مرحلے کی تکمیل کے باوجود قرض کی رقم موصول ہونے میں ذرائع کے مطابق کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ معاشی ماہرین اور کاروباری حلقے ملک کے دیوالیہ ہو جانے کے خدشات بڑی شدت سے ظاہر کر رہے ہیں. تاہم وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز سینٹ ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں اس اندیشے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ معاشی مشکلات ضرور ہیں لیکن ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں. ان کے بقول حکومت کی معاشی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ مؤثر حکومتی پالیسیوں کے ذریعے مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا. چیئرمین سینٹ نے بھی وزیر خزانہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی, تبھی مشکل حالات سے نکل سکیں گے. اب تک کیے گئے اقدامات پر اراکین سینٹ نے وزیر خزانہ کی کاوشوں کو سراہا. حکومتی کوششوں پر پارلیمان کے ایوان بالا کا یہ اظہار اطمینان وزیر خزانہ پر اعتماد کا ثبوت ہے, لیکن وقت تقاضا ہے کہ معاشی بحالی کی روڈ میپ پر پوری قوم کو اعتماد ملے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات. تو لیجیے سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
افکار و نظریات.
سامعین, ہم پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. آج کے پروگرام میں ہم سے انہیں حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لائے جانے کے داخلی, علاقائی اور بین الاقوامی اسباب کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, عربوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے سیونی حکومت کے رجحان کا تین زاویوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے, داخلی, علاقائی اور بین الاقوامی. یعنی تین سطوح پر رونما ہونے والے واقعات کے باعث سیونی حکومت اور عرب ممالک نے باہمی تعلقات معمول پر لانے کے بارے میں سوچا. یعنی عرب ممالک اور سیونی حکومت کو مشترکہ مفادات نے ایک دوسرے کے قریب کیا ہے. سیونی حکومت کے پیش نظر وسط مدتی اور طویل مدتی اہداف بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ ان مسائل پر بھی جن کو فوری طور پر ترجیح حاصل ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تل ابیب کے نزدیک یہ مقاصد بہت ضروری ہیں اور وہ عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کے در پہ ہے. سیونی حکومت کے اس اقدام کی پہلی وجہ خود کو جائز ثابت کرنا ہے. جائز ثابت ہونے کے بعد پوزیشن کی تقویت کا مسئلہ اٹھتا ہے. شام اور عراق میں داعش کی شکست کے بعد سیونی حکام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب وہ محفوظ نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کیا ہے. عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیونی حکومت یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے. اسے ہم ایک تاریخی مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں. سن 2000 میں جنوبی لبنان سے نکلنے کے بعد سیونی حکومت کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اس کے بعد 33 روزہ, 22 روزہ, 8 روزہ اور 51 روزہ جنگوں میں سیونی حکومت کی شکست اس کی فوجی ساکھ خطرے میں پڑنے کا باعث بنی, جس کی وجہ سے اسی وقت اس نے کسی طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ نتھن یاہو اور ان کی ٹیم نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنے کی پوری پوری کوشش کی. البتہ اس سے نتھن یاہو داخلی سطح پر فائدہ اٹھانے کے در پہ بھی تھے. سامعین، سیونی حکام کو اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں اور ان سے داخلی سطح پر فائدہ اٹھائیں اور اپنے داخلی حریفوں کے خلاف اسے ترب کے پتے کے طور پر استعمال کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیونی حکومت مغربی ایشیا کے علاقے میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل تنہائی سے نکلنے کی آرزو دل میں لیے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال اس کے لیے ایک سنہری موقع شمار ہوتی ہے۔ محمد عرب گری کا کہنا ہے کہ کسی بھی مصنف مزاج مبصر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ حالیہ آدھی صدی میں سیونی حکومت کا اصل مقصد سرزمین فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنا اور اس کے علاوہ عالمی سطح پر وقار حاصل کرنا اور ساز باز کے منصوبے پیش کرنا ہے، تاکہ عالمی رائے عامہ کے سامنے اپنے مکروہ چہرے پر پردہ ڈال کر اسے اچھے انداز میں پیش کرے۔ یہ حکومت فلسطینی عوام کے حقوق کو نظر انداز کر کے ان کی تحریک کو دبانے کے لیے ٹائم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سیونی حکومت اور عربوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کی وجوہات آبی وسائل جیسے اہداف میں بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ خلیج فارس کے عرب ممالک اور کسی حد تک سیونی حکومت کو آبی وسائل کے میدان میں بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ سامعین، ان مشکلات کی وجہ سے سیونی حکومت نے پانی صاف کرنے والی مشینیں تیار کرنے والی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنے ہاں جگہ دے رکھی ہیں۔ خلیج فارس کے ساحلی عرب ممالک اس سلسلے میں سیونی کمپنیوں کے محتاج ہیں۔ خلیج فارس کے عرب ممالک اور سیونی حکومت کو نئی اور پیچیدہ ضرورتوں کا سامنا ہے، جن کی وجہ سے فریقین باہمی تعاون پر مجبور ہیں۔ در حقیقت سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا متحدہ عرب امارات کا صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ ابوظہبی تیل کی برآمدات پر انحصار کرتا ہے اور دبئی کا انحصار بھی تجارت، بینکنگ اور سیاحت پر ہے، اور وہ خطے میں تجارتی مرکز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے نزدیک سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی پہلو اگر سیاسی پہلو کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سیونی حکومت کے درمیان تعلقات معمول پر آتے ہی اولین تجارتی پرواز سعودی عرب کی فضائی حدود سے انجام پائی۔ سیونی حکومت سے متحدہ عرب امارات تک کے سفر میں 7 گھنٹے لگتے تھے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے سیونی حکومت کے تجارتی اور مسافر بردار طیاروں کے گزرنے کی موافقت کے بعد یہ وقت 3 گھنٹے تک کم ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال دبئی جانے والے سیونی سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ اقتصادی اور تجارتی اعتبار سے بھی اس نے اس حکومت کے بہت اہم راستے کھول دیے ہیں۔ سیونی حکومت کا سامان، زرعی اجناس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ساز و سامان بھی اسی راستے سے برآمد ہوتا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ سیونی حکومت کے تعلقات معمول پر آنے کے اسباب میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نتھن یاہو داخلی سطح پر کامیابیاں سمیٹنے کے لیے اور اپنے حریفوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ سیونی وزیر اعظم کے لیے تعلقات معمول پر لانے کے اعلامیے بہترین موقع پر جاری ہوئے۔ نتھن یاہو کو عدالتوں میں پیشی، کورونا وائرس کے پھیلاؤ، اقتصادی کے ساتھ بازاری اور ریکارڈ بے روزگاری کے دوران ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جو ان کی پوزیشن کو مستحکم کر سکتی ہو۔ نتھن یاہو نے مغربی کنارے کو سیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں شامل کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن انہیں اب اس سے گریز کا ایک راستہ چاہیے تھا۔ نتھن یاہو نے بارہا وعدہ کیا تھا کہ وہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو سیونی حکومت میں شامل کریں گے، لیکن وہ کورونا کی وبا کے درمیان اور ٹرمپ انتظامیہ کے گرین سگنل کے بغیر اس پر تیار نہیں تھے۔ اس معاہدے کے اعلان نے سیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے یہ پیچیدہ معمہ حل کر دیا۔ نیتن یاہو خلیج فارس کے کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں کامیاب رہے، جبکہ مغربی کنارے میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سامعین، عرب ممالک کی صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو منظر عام پر لانے کی ایک وجہ ایرانوفوبیا ہے۔ گزشتہ دو عشروں سے صہیونی حکومت خطے کے ممالک کے درمیان ایرانوفوبیا کو ہوا دے رہی ہے اور ایران کی دفاعی صلاحیت کو خطرہ ظاہر کر رہی ہے۔ بائیڈن کے برسر اقتدار آنے اور ایٹمی مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے بعد خلیج فارس کے ساحلی عرب ممالک اور صہیونی حکومت کو شوک سا لگ گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین اس بات کے شدید مخالف ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ایٹمی معاملے تک محدود رہیں۔ ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے مطالبات بھی عرب ممالک کے مطالبات سے ملتے جلتے تھے۔ حالیہ چند عشروں کے دوران صہیونی حکومت نے اپنی ساری تشہیراتی اور سیاسی طاقت استعمال کرتے ہوئے نیز مغربی ممالک میں موجود طاقتور صہیونی لابیوں کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیت اور اس کا دفاعی میزائل پروگرام ہمسایہ عرب ممالک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مغربی ایشیا کے امور کے ماہر بہنام وکیلی کا کہنا ہے کہ ایک جانب عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے داخلی حالات اور ان کی کمزوریوں، اور دوسری جانب ایران کا ایک علاقائی طاقت کے طور پر ابھرنے کی باعث بعض عرب ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کیا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔
کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔
چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
چادر پرانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شروع سے پیش کر رہا ہوں
کہ آج جب آدم و حوا کو پیدا رب عالم نے، تو چاہا عقد اپنا حضرت حوا سے آدم نے۔ بحکم کبریا حوا کو حوروں نے سجایا تھا، بڑی خوبی سے جنت میں انہیں دلہن بنایا تھا۔ ضرور
औरत पेश आई उस घड़ी हवा को चादर की, तो ये चादर बनी मर्जी से फिर खल्लाके अकबर की। बनाया नूर के धागों से इसको दस्ते कुदरत ने, संवारा हुक्म रब से फिर इसे पूरा ने जन्नत ने। रंगा फिर रंगे असमत में फरिश्तों की जमात ने, छपाई की बनाए हाशिए खुद दस्ते कुदरत ने। बनाई बेल सब्रो जब्त की इसके किनारों पर, मुजैन इसको फरमाया गया रब के इशारों पर। रजाए किबरिया की मस्त खुशबू में बसाया था, मोहब्बत की कशिश के नूर का गोटा लगाया था। इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी,
इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी,
इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी। फर्श पे देख कर हैरा थे इसकी नूर अफशानी,
फर्श पे देख कर हैरा थे इसकी नूर अफशानी, फर्श पे देख कर हैरा थे इसकी नूर अफशानी।
जो नूरे मुस्तफा सल्ले अला की किरण डाली,
तो फिर इसकी तजल्ली से फजा सब जगमगा उठी।
किसी चादर में ऐसी जूफिशानी हो नहीं सकती,
किसी चादर में ऐसी जूफिशानी हो नहीं सकती।
ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर